وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ اسرائیل نے غزہ پر پیر کی صبح پھر بمباری کی ہے اور اس طرح خطے میں تشدد کا سلسلہ دوسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے نئے حملوں کا ہدف حماس کے زیر استعمال رہنے والی سرنگیں اور اس کے کئی کمانڈرز کے گھر تھے۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اتوار کو اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو نے کہا تھا کہ ان کا غزہ پر ہلاکت خیز حملے فوری طور پر روکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس بیان کے ساتھ ہی اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے شدید بمباری کی، جس سے 3 عمارت مسمار اور کم از کم 42 افراد فوت ہو گئے۔ یہ حالیہ تصادم کے کسی ایک حملے میں سب سے زیادہ اموات تھیں۔ اتوار کے صبح حماس نے غزہ کے شہری علاقوں سے اسرائیل کے شہری علاقوں کی طرف راکٹ پھینکے تھے۔ ان میں سے ایک جنوبی شہر ایشکلون میں ایک سینیگاگ پر جا لگا تھا۔ حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق 10 مئی کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 197 فلسطینی فوت ہو چکے ہیں، جن میں 58 بچے اور 34 خواتین شامل ہیں۔ کم از کم 10 اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں، جن میں ایک بچہ شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے تصادم روکنے کی فوری ضرورت کے پیش نظر صورتحال پر گفتگو کے لیے مصر، قطر، پاکستان، سعودی عرب اور فرانس کے ہم منصبوں کو فون کیا ہے۔ بلنکن اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے ان کوششوں پر تبادلہ خیال کیا، جن کا مقصد کشیدگی میں کمی اور تشدد کا خاتمہ ہے۔ ادھر لبنان میں اتوار کو سینکڑوں افراد نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے اتوار کو اجلاس منعقد کیا، جس میں اس بارے میں غور کیا گیا کہ تشدد کیسے ختم کیا جائے۔ امریکہ نے جنگ بندی کی کوششوں کے لیے اپنا ایلچی خطے میں بھیج دیا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو اتوار کو بتایا کہ اس نے اسرائیل، فلسطینیوں اور دوسروں کو بتایا ہے کہ اگر فریقین غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی عسکری پسندوں کے درمیان بدتر ہوتے ہوئے تشدد کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی چاہتے ہوں تو وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ امریکہ اس تصادم کے خاتمے کے لیے تمام سفارتی ذرائع کو کام ملاتے ہوئے انتھک کام کر رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا یکساں حق ہے۔ سلامتی کونسل نے گزشتہ ہفتے اس معاملے پر بند کمرے کے 2 اجلاس کیے تھے اور اتوار کو پہلا عام اجلاس تھا۔ امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ راکٹ حملے روکیں۔ صدر بائیڈن نے ہفتے کو اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتنیاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر بات کی۔ نیتنیاہو سے گفتگو میں انہوں نے اسرائیل اور غزہ میں تشدد بڑھنے پر تشویش ظاہر کی، جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس سے کہا کہ حماس کو راکٹ حملے روکنا ہوں گے۔ نیتنیاہو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ان حملوں کے خلاف اسرائیل کے دفاع کے حق کی شدید حمایت کی اور اسرائیلی شہروں پر بلا امتیاز راکٹ برسانے کی مذمت کی۔ اس سے قبل بائیڈن نے بدھ کو بھی اسرائیلی وزیراعظم سے فون پر بات کی تھی، تاہم صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد فلسطینی رہنما محمود عباس کے ساتھ یہ ان کا پہلا رابطہ تھا۔ امریکہ کے مسلمان تنظیموں نے اس پر احتجاج کے لیے، جسے وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی تشدد کی بائیڈن حکومت کی حمایت سمجھتی ہیں، اتوار کے روز وائٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والی عید کی ورچوئل تقریبات کا بائیکاٹ کیا۔ صدر بائیڈن نے اعتراف کرتے ہیں کہ اسرائیلی فلسطینی تصادم دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت فلسطینیوں، اسرائیلیوں اور خطے کے دوسرے ساجداروں کے ساتھ مل کر دیرپا قیام امن کے لیے کام کرتی رہے گی۔ افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان عید الفطر کے موقع پر ہونے والی 3 روزہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد فریقین کے درمیان ایک مرتبہ پھر لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ افغان فوج نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے جنوبی صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ کے قریب سیکیورٹی فورسز نے انسدادی دہشت گردی کے آپریشن کا آغاز کیا۔ پاکستان میں عید کے موقع پر لگائے گئے لاک ڈاؤن کا نفاذ ختم کر کے کاروباری سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے کاروبار کھولنے کا فیصلہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ٹھہراؤ کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان نے افغان قیادت کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے سنگین الزامات دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچانے کا سبب بنتے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب گزشتہ دنوں افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی کی جانب سے جرمن جریدے کو انٹرویو میں الزام عائد کیا گیا کہ پاکستان طالبان کو ایک منظم انداز میں مدد فراہم کرتا ہے اور یہ کہ ان کا پاکستانی ریاست کے ساتھ گہرا تعلق ہے. افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے حوالے سے اتوار کے روز امریکی خارجہ سیکرٹری اینٹنی بلنکن نے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران افغانستان کے امن عمل اور پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام.
پاکستان نے افغان قیادت کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور بے بنیاد الزامات عائد کرنے کے بعد اسلام آباد میں مقیم افغان سفیر کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا ہے. جرمن جریدے کو دیے گئے انٹرویو کے ایک سوال کے جواب میں صدر غنی کا کہنا تھا کہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں ان کا کردار بہت معمولی سطح کا رہ جائے گا اور اب افغانستان سے دوستی یا دشمنی کا انحصار پاکستان پر ہے. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ افغان صدر کی جانب سے الزامات میں کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی ہے بلکہ یہی الزامات وہ گزشتہ 5 سالوں سے پاکستان پر عائد کرتے چلے آ رہے ہیں. سابق سیکرٹری دفاع لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی کی جانب سے الزامات کی بوچھاڑ دراصل اقتدار کو دوام دینے کے حوالے سے ہے.
جب یہ پیس پروسیس کامیاب ہوگا جس شکل میں بھی کامیاب ہوا تو جو ایک ہی آدمی ہے جو اصلی لوزر ہوگا وہ اشرف غنی ہے. لہذا اس کا کیونکہ اس نے 5 سال کرنی تھی حکومت, اب وہ جو بھی کوئی معاہدہ ہوگا اس کے اندر ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. سو سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہی ہے کہ وہ پیس پروسیس کے بہت بڑے کوئی حامی نہیں ہے.
تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی چیف کے ساتھ صدر غنی کی ملاقات کے بعد الزامات یقینی طور پر افغانستان میں قیام امن کے لیے نقصان دہ ہیں. افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ وہ افغان صدر کی جانب سے الزامات عائد کرنے کے معاملے کو پاکستان پر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مزید دباؤ کے طور پر دیکھتے ہیں.
دیکھیں جیسے جیسے افغانستان میں امریکی افواج کے انخلاء کا مرحلہ نزدیک آ رہی ہے اور افغانستان میں طالبان کی اٹیکس بڑھ رہی ہے, ظاہر بات ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں تناؤ میں اضافہ ہو رہی ہے.
ان کا مزید کہنا تھا کہ ان الزامات کے باوجود صدر غنی, جنرل باجوہ اور برطانوی آرمی چیف کے درمیان ملاقات کے بعد وہ کافی پر امید ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جلد بحال ہو جائیں گے. دوسری جانب افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے حوالے سے اتوار کے روز سیکرٹری بلنکن نے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران افغانستان میں قیام امن عمل, انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی پیش رفت اور تجارتی تعلقات کو وسعت دینے اور جنوبی ایشیا میں علاقائی رابطے کو بہتر بنانے کی صلاحیت پر مستقل تعاون کی اہمیت پر روشنی ڈالی. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں عید کے موقع پر لگائے گئے لاک ڈاؤن کا نفاذ ختم کر کے کاروباری سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں. حکومت کی جانب سے کاروبار کھولنے کا فیصلہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں ٹھہراؤ کو دیکھتے ہوئے لیا گیا. حکومتی ماہرین کے مطابق عید پر لاک ڈاؤن کے نفاذ کے باعث کرونا وائرس سے متاثر افراد کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور گزشتہ 3 ہفتوں سے مثبت کیسز اور اموات میں کمی واقع ہو رہی ہے. دوسری جانب ملک میں ویکسین کا عمل بھی جاری ہے اور چین سے مزید 11 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی ہیں. اسلام آباد سے علی کان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
عید کے موقع پر ایک ہفتے سے زائد کے لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد آج سے ملک بھر میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں. حکومت نے عید کی تعطیلات کے بعد 50% حاضری کی شرط کے ساتھ دفاتر بھی کھول دیے ہیں, جبکہ ملک بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی بحال ہو چکی ہے. تاہم تعلیمی ادارے اور سیاحتی مقامات تاحال بند رہیں گے اور ریسٹورینٹس پر بیٹھ کر کھانا کھانے پر بھی پابندی ہوگی. قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا وائرس کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,232 افراد وائرس سے متاثر پائے گئے, جبکہ 74 افراد کی اس مرض سے اموات واقع ہوئی ہیں. پنجاب کی کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی رکن ڈاکٹر سومیا اقتدار کہتی ہیں کہ اس وقت وبا کی صورتحال مجموعی طور پر بہتر ہے اور عید کے لاک ڈاؤن کے اثرات کا صحیح اندازہ آئندہ ہفتوں میں لگایا جا سکے گا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ سے جزوی لاک ڈاؤن کے نتیجے میں وبا کے پھیلاؤ میں کمی واقع ہوئی اور ماہرین پر امید ہیں کہ عید کے مکمل لاک ڈاؤن کے نتائج سے اس میں مزید بہتری واقع ہوگی۔
تو اگر لوگ انٹریکٹ نہیں کیے ہیں ان دنوں میں اور انہوں نے ریسٹرکٹ کی ہے اپنی موومنٹ، تو اس کا امپیکٹ کمنگ ٹو ویکس کے اندر ہمیں بہتر طور پہ پتا چلے گا، لیکن اوور آل سچویشن تھوڑی بہتر ہی لگ رہی ہے اور جو ہمارے آئی سی یوز ہیں وہ بھی تھوڑے سے نسبتاً سلائٹلی ہمیں کم آکیوپائڈ ملے ہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس ٹو ویکس، جو پہلے دو ہفتے پہلے جو سچویشن تھی اس سے تھوڑی سی بہتری ہے۔
پاکستان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا عمل بھی جاری ہے اور حکومت نے گزشتہ ہفتے سے سرکاری سطح پر لگائی جانے والی ویکسین کے لیے اہل افراد کی عمر 30 اور اس سے زائد سال تک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈاکٹر سومیا اقتدار کہتی ہیں کہ ملک بھر میں ویکسین کا اچھا رد عمل آ رہا ہے اور لوگ اسے لگانے پر آمادہ ہیں، تاہم وہ کہتی ہیں کہ اب بھی ویکسینیشن کی شرح بہت سست ہے کیونکہ اس کی دستیابی کے مسائل ہیں۔ دوسری جانب چین سے کرونا وائرس ویکسین کی 12 لاکھ مزید خوراکیں بھی پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ ای سی ایل میں نام آنے کے بعد ان پر سفری پابندیاں عائد ہوں گی اور وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ ساتھ ہی حکومت نے عدالت عالیہ لاہور کی جانب سے انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت دینے کے فیصلے کو بھی عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف نے عدالت کا حکم نہ ماننے پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کر
حزب اختلاف کی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کیے جانے کے حوالے سے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف کیس میں 4 ملزمان سلطانی گواہ بن چکے ہیں، اگر انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی گئی تو وہ کیس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ دنیا میں یہ واحد ملک ہے جہاں ایک دن میں کیس داخل ہوا، اسی دن اعتراض کے باوجود فیصلہ ہوا، اسی روز ٹکٹ بک ہوا، حالانکہ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں شامل تھا۔
اس کیس کے تمام ملزم جو ہیں ای سی ایل پہ ہیں سوائے شہباز شریف کے، اور آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب ملزموں سے ایک جیسا سلوک کیا جائے۔
وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ شہباز شریف نے اپنی بیماری اور اس کے علاج بارے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہباز شریف نے ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کے حوالے سے بھی کوئی درخواست دائر نہیں کی۔ اس بنیاد پر قومی احتساب بیورو نے کچھ سفارشات کی جسے کابینہ کمیٹی نے منظور کر لیا ہے۔
نیب نے جو ریکمنڈیشن کی کابینہ نے اس کی منظوری دی، کیبنٹ کمیٹی اور لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری دونوں نے یہ کیبنٹ کو سمری بھیجی، کیبنٹ نے منظوری کر دی۔
ادھر وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے عدالت عالیہ لاہور کے فیصلے کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے توسط سے دائر کی گئی درخواست میں شہباز شریف کو فریق بناتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کی گئی ہے کہ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے حکم کو عقلدم قرار دیا جائے۔ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عید کی چھٹیوں کے دوران سرکاری دفاتر کھولے گئے اور تمام وہ ضروری کاروائی کی گئی جس کے تحت شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا سکتا ہے۔
وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے دفتر کھلے چھٹیوں میں، درخواست جو ہے وہ پروسیس ہوئی، وہ پروسیس ہونے کے بعد کیبنٹ ڈویژن میں گئی، وہاں پہ اس کی فائلیں بن کے پھر سرکولیشن میں وہ کیبنٹ کے پاس گئی، اس کے بعد ہی پھر جو ہے وہ آپ کو آگے وہ سمری جو ہے وہ آج موصول ہو رہی ہے۔
یاد رہے رواما 7 مئی کو عدالت عالیہ لاہور نے شہباز شریف کو علاج معالجے کی غرض سے 8 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر جانے کی مشروط اجازت دی تھی۔ دوسری جانب شہباز شریف نے عدالت عالیہ لاہور کی جانب سے اجازت کے باوجود بیرون ملک سفر کرنے سے روکنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے جس میں وفاقی حکومت اور ڈی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کا شہر کراچی ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ بحیرہ عرب میں بننے والا طوفان تاوتے ہے، جس کے سبب بھارت اور پاکستان کے ساحلی علاقوں کو اس طوفان سے خطرہ لاحق ہے۔ لیکن گزشتہ دو روز میں طوفان کے ٹریک تبدیل ہونے سے اب کراچی پر سے خطرات کے بادل چھٹ رہے ہیں، تاہم بھارتی ریاست گجرات سے طوفان کے ٹکرانے کے بعد سندھ کے کچھ اضلاع میں بارشیں ضرور ہو سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں بننے والا طوفان تاوتے آج رات گئے بھارتی گجرات سے گزرے گا، جس کے اثرات ابھی سے بھارت کے ساحلی علاقوں میں نمایاں ہیں، جبکہ اس وقت طوفان کراچی سے 800 اور ٹھٹہ سے 730 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کے مطابق تاوتے سے کراچی کو کوئی خطرہ نہیں، تاہم سندھ کے کچھ اضلاع میں بارشیں ضرور متوقع ہیں۔
پاکستان کے کسی ساحل کو اب اس سے خطرہ نہیں ہے۔ کل گزشتہ کل جب اس کی سچویشن تھی، اس وقت کی کنڈیشن جو میٹرولوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس وقت کے ڈیٹا کے مطابق لگ رہا تھا کہ شاید اس کی پیریفیریل ایفیکٹ یا کچھ نہ کچھ اثرات اس کے ہماری کوسٹ لائن پہ بھی پڑیں گے، لیکن اب چونکہ ہماری کوسٹ لائن سے یہ دور ہٹ گیا ہے، اس کا ٹریک دور ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس لیے پاکستان کے ساحل کسی بھی ساحلی پٹی کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں البتہ بارش ہو سکتی ہے بدین، ٹھٹھا، تھرپارکر، میرپور خاص اور عمر کوٹ ڈسٹرکٹس میں، لیکن وہ بہت تیز اور طوفانی بارش نہیں ہوگی، ماڈریٹ ٹائپ بارش ہوگی، اور کسی کسی جگہ میں تیز ہوائیں بھی چلیں گی، لیکن اس طرح کی تیز طوفانی ہوائیں نہیں ہوں گی۔
اس طوفان کے پیش نظر پاکستان خصوصاً کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ اتوار کی شب کراچی میں رات کو درجہ حرارت 32.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو موسم گرما میں مئی کی رات میں سب سے گرم ترین رات رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت کراچی گرد آلود اور گرم ہواؤں کی لپیٹ میں ہے، جس کے سبب درجہ حرارت 42 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچے ہیں۔
کراچی کا موسم جو ہے، اس کے نتیجے میں گرمی زیادہ مطلب ہو گئی ہے کراچی میں، اور آج دن بھر ہوائیں چلتی رہیں، آج بھی اور کل بھی شمال سے، شمال مشرق اور مشرق کی جانب سے، جو کہ گرم اور خشک علاقوں سے آنے والی ہواؤں کی وجہ سے ٹمپریچر 43 تک، یا آج بھی اور اسی طرح کل بھی امکان ہے کہ 41-42 ڈگری جا سکتا ہے۔ تو کراچی کے حوالے سے اثرات اس کے اتنے ہی ہوئے کہ گرمی بڑھ گئی، یہاں پر 42-43 ٹیمپریچر دو تین دنوں تک، اور گرد آلود ہوائیں دو دن سے جو چل رہی ہیں۔
ممکنہ طوفان کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ہنگامی اجلاس طلب کر کے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں اور وزراء کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کراچی کے برساتی نالوں کے چوکنگ پوائنٹس کلیئر کرنے، سڑکوں اور عمارتوں سے بل بورڈز ہٹانے، نکاسی ایپ کی مشینری کی دستیابی اور ممکنہ بارشوں سے متاثر ہونے والے اضلاع میں کنٹرول روم بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ادھر جنوبی بھارت کی طرف بڑھنے والے اس شدید طوفان سے کم از کم 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ طوفان جنوبی مغربی بھارت سے ملحق بحیرہ عرب میں زور پکڑا ہے اور 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ حکام نے اتوار کے روز کہا کہ طوفان پہلے ہی شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا سبب بن رہا ہے، جس سے کم از کم 6 افراد مارے گئے ہیں۔ تائید موسم کا پہلا بڑا طوفان ہے اور امکان ہے کہ منگل کی صبح بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرائے گا۔ خدشہ ہے کہ اس کی وجہ سے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ وبا کے باعث ملک بھر میں امباد کی شرح بلند ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے امدادی کارروائیاں سست ہو سکتی ہیں، اور طوفان سے سڑکیں متاثر ہونے کی صورت میں طبی اشیاء کی فراہمی میں بھی تعطل آ سکتا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی اور قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کی مخلوط حکومت کے معاہدے کو ایک سال مکمل ہو گیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں 2019 کے متنازع انتخابات کے بعد مشترکہ حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی تھی۔ افغان مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے ترجمان فریدون خوازون نے کہا ہے کہ معاہدے کے کچھ حصوں پر ابھی تک عمل نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ اگر معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جاتا تو ہم اب تک ایک بہتر حال میں ہوتے۔ 2019 میں ہوئے صدارتی انتخابات میں دونوں بڑے امیدواروں نے الیکشن جیتنے کا دعویٰ کیا تھا اور کابل میں الگ الگ تقریبات میں حلف بھی اٹھایا تھا۔ بعد میں سیاسی معاہدے کی بنیاد پر فریقین نے مشترکہ حکومت قائم کی، جس میں دونوں کا حصہ 50% ہے۔ افغان ارکان پارلیمان نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا افغان اور امریکی حکومتوں کے معاہدوں کے مطابق ذمہ دارانہ ہونا چاہیے۔ ارکان پارلیمان نے پیر کے روز عام اجلاس کے اختتام پر ایک بیان جاری کیا جس میں کہا کہ وہ غیر ملکی افواج کے انخلا کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس انخلا کو امریکہ اور نیٹو کی افغانستان کے ساتھ معاہدوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ادھر افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان عید الفطر کے موقع پر ہونے والی 3 روزہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد فریقین کے درمیان ایک بار پھر لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ افغان فوج نے تصدیق کی ہے کہ ملک کے جنوبی صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکر گاہ کے قریب سیکیورٹی فورسز نے انسداد دہشت گردی کے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ فوج کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس آپریشن کے دوران طالبان کے اہم کمانڈر سمیت 20 طالبان ہلاک ہوئے۔ البتہ طالبان حکام نے جنگ بندی کے بعد افغان فورسز کے آپریشن اور ہلمند کی صورتحال پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ رمضان کے اختتام پر طالبان نے عید پر 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا جس پر افغان حکومت میں بھی رضامندی ظاہر کی تھی، تاہم فریقین کی جانب سے اتوار کو ایک دوسرے پر عید کے 3 دن جنگ بندی کے خلاف ورزی کرنے اور اس کے باعث شہریوں کی ہلاکت کا الزام عائد کیا جاتا تھا۔ طالبان اور افغان فوجوں کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی کے باوجود 14 مئی کو کابل کے مضافات میں ایک مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں امام مسجد سمیت کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تاہم عسکریت پسند تنظیم داعش کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی۔ اس کے علاوہ گروپ نے کابل میں متعدد الیکٹرک گرڈ اسٹیشنز کو بھی دھماکے سے اڑانے کی ذمہ داری قبول کی۔ افغان صدر اشرف غنی نے ہفتے کے روز جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے فوجی کمانڈروں کو بذریعہ ویڈیو لنک کہا تھا کہ اگر طالبان جنگ بندی ختم کر کے دوبارہ لڑائی شروع کرتے ہیں تو آپ کو بھی اپنی سرزمین اور لوگوں کے تحفظ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے جمعے کے روز طالبان مذاکرات کار نے قطر میں افغان حکومت کی مذاکراتی ٹیم سے ایک ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد سامنے آنے والے بیانات میں فریقین نے عید کے بعد بین الافغان امن مذاکرات کو شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ماہ سامان کی ترسیل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ افغانستان سے افواج کا انخلا 11 ستمبر 2021 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ طالبان نے انخلا کے عمل میں تاخیر کو مسترد کرتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے حملوں کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ میانمار میں فوج سے لڑنے والی ایک عسکری تنظیم کے ارکان اتوار کو پسپا ہو کر ایک جنگل میں روپوش ہو گئے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے شہریوں کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کی مذمت کی۔ میانمار کی مغربی ریاست چن کا 40,000 آبادی والا شہر منڈٹ یکم فروری کو فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے شہری جدوجہد کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کچھ شہریوں نے چن لینڈ ڈیفنس فورس کے نام سے تنظیم بھی قائم کی۔ تنظیم نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ فوج نے اس کے 6 ارکان کو مار ڈالا۔ مقامی جنگجوؤں نے پسپا ہونے سے پہلے 3 ہفتے کی لڑائی میں فوج کا مقابلہ کیا جسے توپ خانے کی مدد حاصل تھی۔ فوج کے زیر انتظام چلنے والے مقامی ٹیلی ویژن نے ہفتے کے روز بتایا کہ لڑائی میں کچھ سیکورٹی اہلکار ہلاک اور کئی لاپتہ ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے فوج 780 شہریوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ فوج اس تعداد کو غلط قرار دیتی ہے۔ سیویلین حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے فوج ملک بھر میں وقفوں وقفوں سے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز بند کرتی رہی ہے، جس کی وجہ سے انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا کے لیے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق کرنا مشکل ہے۔ میانمار میں امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانوں نے الگ الگ بیانات میں منڈت کے شہریوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی سفارت خانے نے اتوار کے روز ٹویٹ کیا کہ اس منڈٹ سمیت شہریوں کے خلاف فوج کی جانب سے جنگی ہتھیاروں کا استعمال اس بات کا اظہار ہے کہ موجودہ حکومت طاکت کے نشے میں ڈوبی ہے۔ پوپ فرانسس نے میانمار کے عوام سے کہا ہے کہ وہ بدی کے سامنے ہمت نہ ہاریں اور اسے خود کو تقسیم کرنے کا موقع نہ دیں۔ انہوں نے یہ بات اٹلی میں مقیم برمی برادری کے لیے دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ میانمار کی فوج نے یکم فروری کو اقتدار پر قبضہ کر کے مکمل جمہوریت کی طرف ملک کی ممکنہ پیش قدمی کو پٹری سے اتار دیا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں احتجاج پھوٹ پڑا اور اسے روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات میں ہلاکتیں ہوئیں۔ پوپ فرانسس نے 2017 میں میانمار کا دورہ کیا تھا۔ وہ مسلسل فوجی قبضے پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ اتوار کے روز انہوں نے سینٹ پیٹرز گرجا میں برمیوں کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب کا بھی انعقاد کیا۔ ادھر فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ملک میں جمہوریت کو بچانے کے لیے اقتدار پر قبضہ کیا کیونکہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بے ضابطگیوں کے فوج کے دعووں کو مسترد کیا تھا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
اسرائیل نے غزہ پر پیر کی صبح پھر بمباری کی اور اس طرح خطے میں تشدد کا سلسلہ دوسرے ہفتے میں داخل ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے نئے حملوں کا ہدف حماس کے زیر استعمال رہنے والی سرنگیں اور اس کے کئی کمانڈروں کے گھر تھے۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اتوار کے روز کہا کہ ان کا غزہ پر ہلاکت خیز حملے کو فوری طور پر روکنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس بیان کے ساتھ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے شدید بمباری کی جس سے 3 عمارتیں مسمار اور کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حالیہ تصادم کے کسی ایک حملے میں سب سے زیادہ ہلاکتیں تھیں۔ اتوار کی صبح حماس نے غزہ کے شہری علاقوں سے اسرائیل کے شہری علاقوں کی طرف راکٹ پھینکے، ان میں سے ایک جنوبی شہر ایشکلون میں یہودی تہوار شیووت کی عبادت سے قبل ایک سناگوگ پر جا کر لگا۔ حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق 10 مئی کو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 197 فلسطینی ہلاک ہو چکے، جن میں 58 بچے اور 34 خواتین شامل ہیں۔ کم از کم 10 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک بچہ شامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے تصادم روکنے کی فوری ضرورت کے پیش نظر صورتحال پر گفتگو کے لیے مصر، قطر، پاکستان، سعودی عرب اور فرانس کے ہم منصبوں کو ٹیلی فون کیا۔ بلنکن اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے ان کوششوں پر تبادلہ خیال کیا، جن کا مقصد کشیدگی میں کمی کرنا اور تشدد کا خاتمہ ہے۔ نتنیاہو نے اتوار کے روز اپنی قوم سے ٹیلی ویژن خطاب میں کہا کہ حملے بھرپور قوت کے ساتھ جاری ہیں اور ان میں کچھ وقت لگے گا۔ اس خطاب کے موقع پر ان کے وزیر دفاع اور سیاسی حریف وینی گینز قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ نتنیاہو نے ہفتے کے روز غزہ میں ایک 12 منزلہ عمارت کو تباہ کرنے کا دفاع کیا، جس میں ایسوسیٹڈ پریس اور الجزیرہ کے مراکز کے علاوہ اپارٹمنٹس اور دفاتر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمارت میں میڈیا کے علاوہ فلسطین کی دہشت گرد تنظیم کے انٹیلیجنس کے دفاتر تھے اور یہ حملہ قطعی طور پر جائز تھا۔ اے پی کی ایگزیکٹو ایڈیٹر سیلی بزبی نے اتوار کے روز اس حملے کی غیر جانبداران تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس عمارت میں اے پی کے دفاتر برسوں سے قائم تھے اور اس بات کا کبھی اشارہ نہیں ملا کہ حماس کے لوگ اس میں تھے۔ ادھر لبنان میں اتوار کے روز سینکڑوں افراد نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اتوار کے روز اجلاس منعقد کیا، جس میں اس بارے میں غور کیا گیا کہ تشدد کیسے ختم کیا جائے۔ امریکہ نے جنگ بندی کی کوششوں کے لیے اپنا نمائندہ بھی خطے میں بھیج دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا اور فلسطینیوں سے کہا کہ وہ راکٹ حملے روکیں۔ صدر بائیڈن نے ہفتے کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر بات کی۔ نتنیاہو سے گفتگو میں انہوں نے اسرائیل اور غزہ میں تشدد بڑھنے پر تشویش ظاہر کی، جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس سے کہا کہ حماس کو راکٹ باری روکنا ہوگی۔ گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
صدر نے اسرائیل پر حملوں کے خلاف اس کے دفاع کے حق کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اسرائیلی شہروں پر بلا امتیاز کیے جانے والے حملوں کی مذمت کی۔ اس سے قبل بائیڈن نے بدھ کو بھی اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر بات کی تھی۔ تاہم صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد فلسطینی رہنما محمود عباس کے ساتھ یہ ان کا پہلا رابطہ تھا۔ مذکورہ بیان کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے انہیں صحافیوں کے تحفظ سے متعلق بھی اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ اسرائیل کے ایک فضائی حملے سے غزہ میں وہ عمارت بھی تباہ ہو گئی ہے جس میں امریکی خبر رساں ادارہ ایسوسیٹڈ پریس اور دیگر میڈیا ہاؤسز کے دفاتر تھے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ تنازع کے دوران اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں بچوں سمیت عام شہریوں کی ہلاکتوں پر انہیں افسوس ہے۔ انہوں نے محمود عباس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ فلسطینیوں سے شراکت داری مضبوط رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکی صدر نے ایسے اقدامات کی حمایت کی جن کی بدولت فلسطینی عزت، تحفظ، آزادی اور اقتصادی مواقع کے ساتھ زندگی گزار سکیں، جس کے وہ مستحق ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپریل میں فلسطینیوں کے لیے بحال کی گئی اس امریکی امداد کا ذکر کیا، جسے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں معطل کر دیا گیا تھا۔ بائیڈن نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے دو ریاستوں کا قیام ہی اسرائیل فلسطین تنازع کا منصفانہ اور دیرپا حل ہے۔ ادھر فلسطینی صدر کے ترجمان نبیل ابو رودینا نے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے اس گفتگو کو اہم قرار دیا۔ اسرائیل اور فلسطینی امور کے لیے امریکی سفیر ہادی عمر بھی جنگ بندی کی کوششوں کے سلسلے میں اسرائیل میں موجود ہیں، جن کی اتوار کو اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ایک ہفتے سے جاری لڑائی کے دوران 150 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت فلسطینیوں کی ہے۔ گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ۔
امریکہ نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو اتوار کے روز بتایا ہے کہ اس نے اسرائیل، فلسطینیوں اور دوسروں کو بتایا ہے کہ اگر فری کین غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان بدتر ہوتے ہوئے تشدد کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی چاہتے ہوں تو وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ امریکہ اس تصادم کے خاتمے کے لیے تمام سفارتی ذرائع کو کام ملاتے ہوئے انتھک کام کر رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا یکساں حق ہے۔ سلامتی کونسل نے گزشتہ ہفتے اس معاملے پر بند کمرے کے دو اجلاس کیے تھے اور اتوار کو پہلا عام اجلاس تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے زیر انتظام غزہ میں اسرائیلی مہم بھرپور قوت کے ساتھ جاری ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مہلک جھڑپوں کو روکنے کے لیے کوشاں ہے، امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اتوار کے روز ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کی جو مشرق وسطی میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہفتے کی اس سفارتکاری کے آغاز کے لیے ڈنمارک جاتے ہوئے، جس میں آرکٹک کے خطے پر توجہ مرکوز کی جائے گی، بذریعہ ٹیلی فون قطر، سعودی عرب، مصر اور فرانس کے عہدیداروں سے گفتگو کی۔ ایران کے بعد قطر دوسرا ملک ہے جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا انتہا پسند گروپ حماس پر بہت اثر ہے۔ مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مہلک جھڑپوں کو رکوانے کی کوشش میں وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ان ملکوں کے اپنے ہم منصبوں سے گفتگو کی جو مشرق وسطی میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے تمام فریقوں سے اپنی اس اپیل کا ارادہ کیا کہ وہ کشیدگیوں کو کم کریں اور تشدد کو ختم کریں، جس میں اسرائیلی اور فلسطینی شہریوں کی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈل پرائس کا کہنا تھا کہ بلنکن کی ہر اپیل محکمہ خارجہ کے قبل ازیں کے بیانات کی مطابقت میں ہے۔ یہ اپیل کوئی ایک ہفتے سے جاری تشدد کے خونریز ترین دن کے بعد ایسے میں کی گئی جبکہ اسرائیلی حملوں میں غزہ کی پٹی کے علاقے میں 42 فلسطینی مارے گئے، اور جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک ایسے وقت میں جب ساری دنیا میں اس تصادم پر پریشانی پائی جاتی ہے اس سلسلے میں ایک ورچوئل اجلاس بھی کیا۔ علاوہ ازیں یہ اپیلیں اس کے بعد کی گئیں جب صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کو کال کر کے بگڑتی ہوئی صورتحال پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا اور دونوں فریقوں پر صبر و تحمل سے کام لینے کے لیے زور دیا۔ اتوار کے روز غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 42 فلسطینی مارے گئے، میں 8 بچے اور 2 ڈاکٹر بھی شامل تھے۔ یہ 20 لاکھ کی آبادی کا ایک گھرا ہوا غریب علاقہ ہے، اور مقامی وزارت صحت کے مطابق جہاں لوگ گزشتہ کوئی 15 برس سے اسرائیلی ناکابندی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تشدد شروع ہونے کے بعد سے ایک دن میں ہلاک ہونے والوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ مجموعی طور پر 10 مئی سے اب تک 197 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں کم از کم 58 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 1200 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر حماس سمیت غزہ سے فلسطینی گروپوں کی جانب سے حملوں میں ایک بچے سمیت اسرائیل کے 10 لوگ مارے گئے ہیں اور 282 زخمی ہوئے ہیں، اور تصادم شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل پر ان گروپوں سے اب تک 3100 راکٹ فائر کیے جا چکے ہیں، جو اب تک اسرائیلی سرزمین پر فائر کیے جانے والے راکٹوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اور IDF کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر راکٹوں کو فوج کی میزائل شکن نظام کے ذریعے راستے ہی میں تباہ کر دیا گیا۔ اور ریڈ کراس کے ڈائریکٹر جنرل رابرٹ مارڈینی کا کہنا ہے کہ تصادم کی اتنی شدت ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی، جن میں گنجان آباد غزہ پر مسلسل ہوائی حملے ہو رہے ہیں اور راکٹ بڑے اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
مغربی کنارے میں یہودیوں کی عبادت گاہ کی چھت گرنے سے اس پر بیٹھے 2 افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ طبی عملے نے بتایا کہ سائنا گاہ کی چھت الٹرا آرتھوڈاکس عبادت گزاروں سے بھری ہوئی تھی، جبکہ دعا کے دوران یہ چھت گر پڑی۔ یہ تقریب ایک اہم یہودی تہوار کے آغاز پر ہو رہی تھی۔ چند روز پہلے شمالی اسرائیل میں بھی ایک مذہبی تہوار کے موقع پر بھگدڑ مچ جانے سے 15 الٹرا آرتھوڈاکس یہودی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن ڈنمارک پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج معاشی، ماحولیاتی اور سلامتی کے امور پر مذاکرات کریں گے۔ ان کا دورہ بائیڈن انتظامیہ کے امریکی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وہ ڈنمارک کے وزیر اعظم اور ملکہ مارگریٹ دوم سے ملاقاتیں کریں گے اور کوپن ہیگن یونیورسٹی کی کوانٹم میٹیریلز لیب جائیں گے۔ ڈنمارک کے بعد بلنکن آئس لینڈ جائیں گے جہاں وہ آرکٹک کاؤنسل کے وزراء اجلاس میں شامل ہوں گے۔ بلنکن نے کہا کہ کوپن ہیگن ان کے دورے کی پہلی منزل ہے جس کا مقصد نیٹو کے استحکام، بحر منجمد شمالی کے امور میں شراکت، ماحولیاتی بحران کا مقابلہ اور دوسرے عالمی مسائل کو حل کرنے پر غور کرنا ہے۔ آئس لینڈ میں اجلاس میں شرکت کے علاوہ بلنکن روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور روس کے ساتھ زیادہ قابل فہم تعلقات قائم کرنے پر گفتگو کا موقع ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اہم نئے اسٹارٹ معاہدے کی 5 سال کی توسیع کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ان پہلوؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں جن میں روس نے جارحانہ اقدامات کیے اور ایسی منفی کوششیں کی جس کے بارے میں صدر نے کہا کہ ان کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ہم تماشا نہیں دیکھتے رہیں گے، تناؤ بھی بڑھانا نہیں چاہتے۔ سادہ الفاظ میں ہم زیادہ قابل فہم اور مستحکم تعلقات کے خواہش مند ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ پہلو ہیں جن پر ہم وزیر خارجہ لیوروف سے بات کر سکتے ہیں۔ اور آئیے اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اتوار کے روز 24 گھنٹوں کے دوران 30,402 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,379 کے نتائج مثبت آئے۔ ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 7.82 رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 76 افراد کرونا کے باعث انتقال کر گئے۔ بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4,000 سے زائد افراد کرونا سے ہلاک ہو گئے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں اتوار کے روز مسلسل تیسرے روز کرونا وائرس کے یومیہ کیسز میں کمی رپورٹ کی گئی۔ ملک میں مزید 3,11,170 افراد میں وائرس کی تشخیص بھی ہوئی۔ ادھر بھارت میں دریائے گنگا کے کنارے پر سینکڑوں لاشیں ملی ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی ہیں۔ شمالی بھارت میں پولیس دیہات کے رہنے والوں سے رابطہ کر رہی ہے تاکہ دریا کے کناروں پر ریت میں پڑی یا اندر دبائی گئی لاشیں ملنے کی تحقیقات کی جا سکے۔ سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ وبا میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں ہیں۔ پولیس جیپوں اور کشتیوں پر لاؤڈ اسپیکر لگا کر گشت کرتے ہوئے عوام سے کہہ رہی ہے کہ وہ لاشیں دریا میں نہ پھینکیں۔ الہ آباد میں جمعے کے روز ہوئی بارش سے دریا کنارے دفن لاشوں کے کفن ظاہر ہوئے تھے۔ ریاستی حکومت کے ترجمان نے اتوار کے روز مقامی میڈیا کی ان خبروں کی تردید کی کہ 2 ہفتوں میں دریا سے 1,000 سے زیادہ لاشیں ملی ہیں، لیکن دوسروں کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں وبا میں مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب نے کئی ملکوں سے آنے والے سیاحوں پر لازمی قرنطینہ کی پابندی ہٹانے کا اعلان کر دیا، تاہم 20 ملکوں پر پابندی بدستور برقرار رہے گی۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن جی اے سی اے نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ 20 مئی سے ملک میں داخل ہونے والے وہ غیر ملکی شہری جو کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں یا حال ہی میں عالمی وبا کا شکار ہونے کے بعد صحت مند ہوئے ہیں، انہیں حکومت کے مختص کردہ ہوٹلوں میں قرنطینہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق سعودی عرب آنے والے سیاحوں کو قرنطینہ میں رہنے سے بچنے کے لیے اپنی آمد پر ویکسین سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ہوگا۔ البتہ قرنطینہ کا اطلاق امریکہ، بھارت، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور متحدہ عرب امارات سمیت 20 ملکوں پر بدستور برقرار رہے گا۔ قرنطینہ سے مستثنی ملکوں کی فہرست میں پاکستان شامل ہے یا نہیں اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں ہے۔ البتہ سعودی عرب نے رواں برس مارچ میں جن ملکوں کے شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کی تھی ان میں پاکستان بھی شامل تھا۔ قرنطینہ سے متعلق سعودی عرب کے نئے قواعد میں یہ بھی شامل ہے کہ 8 سال سے زائد عمر کے وہ افراد جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی وہ لازمی طور پر 7 روز قرنطینہ میں رہیں گے اور اس کے اخراجات بھی انہیں ہی برداشت کرنے پڑیں گے۔ نئے قواعد کے تحت سعودی عرب آنے والے سیاحوں کو کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات کی صورت میں صحت کے اخراجات برداشت کرنے کی ہیلتھ پالیسی بھی لازمی طور پر فراہم کرنا ہوگی۔ اسی طرح سفر سے 72 گھنٹے قبل لی گئی کرونا کی منفی رپورٹ بھی پیش کرنا لازم ہوگی۔ علاوہ سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی شہریوں کے 13 ملکوں پر سفر کی پابندی بدستور قائم رہے گی اور وہ حکام کی اجازت کے بغیر براہ راست یا بالواسطہ پروازوں کے ذریعے ان ملکوں کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ سعودی عرب کی سفری پابندیوں کی زد میں آنے والے ملکوں میں بھارت، افغانستان، ترکی، ایران، شام، لیبیا، لبنان، یمن، آرمینیا، صومالیہ، بیلاروس اور کانگو شامل ہیں۔ سعودی حکومت نے رواں برس فروری میں 20 ملکوں سے شہریوں کی آمد پر پابندی عائد کر دی تھی. البتہ سفارتکاروں، سعودی شہریوں، طبی شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور ان کے اہل خانہ کو پابندی سے مستثنا کر دیا گیا تھا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
برطانوی حکومت کو توقع ہے کہ وہ روزانہ 10 لاکھ افراد کو ویکسین لگا سکے گی تاکہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے عائد پابندیوں کو بتدریج نرم اور ملک میں معمولات کو بحال کرا جا سکے. حکام نے تسلیم کیا ہے کہ وہ پیر سے خاندانوں کو اندرون خانہ میل جول اور بعض غیر ملکی سفر کی اجازت دے کر سوچا سمجھا خطرہ مول لے رہے ہیں. سائنس کے سابق اور موجودہ مشیروں نے پابندیاں نرم کرنے کے پہلے سے اعلان کردہ فیصلے کو برقرار رکھے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہیں خدشہ ہے کہ بھارت میں گردش کرنے والی کرونا وائرس کی قسم جو برطانیہ میں بھی تیزی سے پھیل رہی ہے وہ ملک میں ہسپتالوں میں مریضوں کے داخلے اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ کر سکتی ہے. سنگاپور نے اسکول بند کرنے کے اعلان کے ساتھ خبردار کیا ہے کہ بچے کرونا وائرس کی بھارت میں سب سے زیادہ نمودار ہونے والی قسم سمیت نئی صورتوں کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں. حکومت نئے ہفتے میں بیشتر اسکول بند کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور بچوں کو ویکسین لگانے کے منصوبے بنا رہی ہے. آئندہ بدھ سے 28 مئی کو تعلیمی دورانیے کے اختتام تک تمام پرائمری، سیکنڈری اور جونیئر کالج مکمل طور پر آن لائن تعلیم فراہم کریں گے. وزیر تعلیم نے ایک بیان میں کہا کہ وائرس کی نئی صورت میں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو زیادہ ہدف بناتی ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وائرس میں مبتلا ہونے والا کوئی بچہ شدید بیمار نہیں ہوا اور چند ایک میں معمولی علامات ظاہر ہوئی ہیں. دنیا بھر میں کرونا وائرس کی ہلاکت خیزی اور تیزی سے پھیلاؤ نے خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی ہے، جس سے نہ صرف معاشی اور معاشرتی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں بلکہ اس نے انسانوں کو گھروں میں مقید اور تنہا کر کے کئی طرح کے ذہنی مسائل اور دکھ کی ایک مسلسل کیفیت میں مبتلا کیا ہے. کرونا وائرس سے اپنے پیاروں کی موت کا صدمہ سہنے یا اس مرض کی تکلیف برداشت کرنے والے بہت سے افراد ابھی تک اس کے خوف اور دہشت سے نکل نہیں سکے. دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان سے پوری دنیا میں پھیلنے والا یہ وائرس اپنی تباہ کاریاں جاری رکھے ہوئے ہے. امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق 14 مئی تک 16,22,00,000 سے زیادہ افراد اس وبا کی لپیٹ میں آئے ہیں. اس وقت کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک بھارت ہے، جہاں کئی دن سے یومیہ نئے کیسز کی تعداد 3.5 لاکھ اور ہلاکتیں 4,000 سے زائد ہیں. سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں.
بھارت میں اس صورتحال نے صحت کے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے. اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بستر دستیاب نہیں اور آکسیجن کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے، جبکہ خوف زدہ لواحقین مرنے والوں کی آخری رسومات ادا کرنے سے گریزاں ہیں. یہی صورتحال گزشتہ عرصے میں یورپ کے مختلف علاقوں، برازیل، جنوبی افریقہ اور امریکہ کے کئی حصوں میں پیش آ چکی ہے. نیو یارک کی یادیں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں، جب اسپتالوں کے سامنے ایمبولینسز کی قطاریں لگی تھی اور قبرستانوں میں جگہ کی قلت پڑ گئی تھی. کیلیفورنیا کے یو ایس سی ڈارنس آف کالج آف فلیٹرز آرٹ اور سائنسز کے ڈونلڈ ای ملر نے عالمی وبا کے انسانی ذہنوں پر مرتب ہونے والے اثرات اور صدمے کی کیفیت پر تحقیق کی ہے کہ کرونا وائرس کی دہشت اور خوف سے کس طرح چھٹکارا پا کر معمول کی زندگی کی طرف لوٹا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس شدید ذہنی صدمے کا سب سے زیادہ شکار طبی عملہ ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے کرونا وائرس کے مریضوں کو تڑپتے، سسکتے اور موت کے منہ میں جاتے دیکھا. ان کے مطابق یہ وائرس کے پھیلاؤ کا ابتدائی دور تھا اور طبی عملے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نئی وبا سے کس طرح نمٹنا ہے. دوسرا یہ کہ اس وقت تک ویکسین بھی نہیں آئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کا علاج کرنے والے بہت سے ڈاکٹر اور طبی عملے کے ارکان بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے، جس سے خوف اور صدمے میں مزید اضافہ ہوا. ملر نے اس صورتحال کا موازنہ 1994 میں افریقہ کے ملک روانڈا میں ہونے والی نسل کشی کے ایک بڑے واقعے سے کیا ہے. اس واقعہ میں 100 دن کے اندر توتسی نسلی اقلیت کے 8 لاکھ افراد قتل کر دیے گئے تھے، جنہیں حکومت کے حمایت یافتہ مخالف قبیلے ہوتو کے عسکریت پسندوں نے ہلاک کیا تھا. نسل کشی سے متعلق ایک تحقیق کے سلسلے میں ڈونلڈ ملر نے روانڈا کے قتل عام میں زندہ بچ جانے والے توتسی قبیلے کے کچھ افراد کے انٹرویوز کیے. وہ کہتے ہیں کہ طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ صدمے اور خوف کی کیفیت میں تھے. انہوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا تھا. ان میں سے بہت سے لوگوں کو گرجا گھروں میں گھس کر قتل کیا گیا تھا جہاں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی. ان کے مطابق قتل کیے جانے والوں میں عورتیں، مرد اور ہر عمر کے افراد تھے. کوئی اپنے بچوں سے محروم ہوا تو کوئی بیوی اپنا شوہر کھو بیٹھی، اور کسی خاوند کے سامنے اس کی چہیتی بیوی کو ذبح کر دیا گیا. کوئی بھائی اپنی بہن سے بچھڑا تو کوئی بہن اپنے بھائی کی شفقت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی. اس نسل کشی نے توتسی اقلیت کا معاشرتی نظام درہم برہم کر دیا. انہیں چپ لگ گئی اور زندگی ان کے لیے ایک بوجھ بن گئی. ملر کا کہنا ہے کہ بعض علاقوں میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کے بعد لوگ صدمے اور خوف کی اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں جس کا سامنا رواندا کے توتسی قبیلے کو ہوا تھا. اپنے پیاروں کو کھو دینے کے بعد ان کے دل بجھ گئے ہیں اور آنکھوں کی روشنی مان پڑ گئی ہے. انہیں دنیا میں سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے نتیجے میں مان پڑتی ہوئی معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں کو پھر سے بحال کرنے کے لیے انہیں صدمے اور دہشت کی حالت سے نکالنا ضروری ہو گیا ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ.
اور کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے آپ کے لیے مزید خبریں پیش کرتے ہیں. امریکہ کی مسلمان تنظیموں نے اس پر احتجاج کے لیے جسے وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی تشدد کی بائیڈن حکومت کی حمایت سمجھتی ہے، اتوار کے روز وائٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والی عید کی ورچوئل تقریبات کا بائیکاٹ کیا. صدر بائیڈن اعتراف کرتے ہیں کہ اسرائیلی فلسطینی تصادم دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت فلسطینیوں، اسرائیلیوں اور خطے کے دوسرے ساجداروں کے ساتھ مل کر دیر پا قیام امن کے لیے کام کرتی رہے گی. پیٹسی وداکو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ کمر عباس جعفری.
عید الفطر دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے خوشی اور تقریبات کا دن ہوتا ہے، لیکن اس برس عید کی خوشیاں نہ صرف کورونا وائرس کی وجہ سے ماند پڑی بلکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان شدت اختیار کرتا ہوا تشدد بھی امریکہ کی مسلمان تنظیموں کی جانب سے اس بائیکاٹ کا سبب بنا. رابرٹ میک کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے حکومتی امور کے ڈائریکٹر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امریکی اسلامک تعلقات کی کونسل بھی امریکہ کی دوسری مسلم تنظیموں کی جانب سے اتوار کی رات وائٹ ہاؤس میں منعقد ہونے والی عید کی ورچوئل تقریبات کے بائیکاٹ میں بائیڈن حکومت کی جانب سے اسرائیلی حکومت کے غزہ اور مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کی حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے مایوس کن حد تک پریشان کرنے والے جواب کے سبب اس بائیکاٹ میں شامل ہو گئی ہے. 1996 میں صدر کلنٹن کے دور سے امریکی صدور وائٹ ہاؤس میں روزہ افطار کرنے کی پارٹیوں کی میزبانی کرتے آ رہے ہیں. اس سال صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں عید کی ورچوئل تقریبات کا اہتمام کیا تھا. خاتون اول جل بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم عید کے دن کی روح اور جذبے کو ان لاکھوں مسلمانوں میں دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے روز بروز ہمارے ملک کو مضبوط بنایا، اور جن میں بہت سے جرات مند فرنٹ لائن ورکرز بھی شامل ہیں. صدر بائیڈن اعتراف کرتے ہیں کہ اسرائیلی فلسطینی تصادم دنیا بھر کے مسلمانوں کے واسطے بہت تکلیف دہ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت فلسطینیوں، اسرائیلیوں اور خطے کے دوسرے ساجھے داروں کے ساتھ مل کر دیر پا امن کے قیام کے لیے کام کرتی رہے گی. ہفتے کے روز واشنگٹن، نیو یارک اور بوسٹن سمیت امریکہ کے بڑے شہروں میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرے کیے، اور بائیڈن حکومت سے اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کا مطالبہ کیا. فلسطینی امریکی سہام ایسچک کا کہنا تھا کہ ہم بے گناہوں کو مارے جانے کی کارروائیوں سے تھک چکے ہیں، ہم قبضے سے تھک چکے ہیں. ادھر اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کی وکالت کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر گلاڈ اردان نے سلامتی کونسل میں کہا کہ یہ تصادم حماس کے پہلے سے تیار کردہ منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ حماس نے اسرائیلی شہریوں پر اندھا دھند مہلک میزائل فائر کیے اور خود فلسطینی سویلینز کے پیچھے چھپے رہے. اختتام ہفتہ صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بات کی، اور حکومت نے خطے میں اپنا ایک ایلچی بھی روانہ کیا ہے. قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن.
اور آئیے کچھ دلچسپ خبریں آپ کے لیے پیش کریں. انٹرنیٹ کی کرنسی بٹ کوائن ٹیسلا کے بانی ایلان مسک کی ایک ٹویٹ کے بعد 3 ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئی، لیکن پیر کے روز اسے کچھ سنبھالا ملا۔ بٹ کوائن کو ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں سرمایہ کاروں نے ایلان مسک کی طرف سے ایک ٹویٹ پر پہلے اسے بیچنا شروع کیا اور بعد میں اس کی خریداری کرنے لگے۔ غیر یقینی صورتحال کا آغاز گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ایلان مسک کی ان ٹویٹ سے ہوا، جس میں انہوں نے اشارہ دیا کہ ٹیسلا بڑی تعداد میں بٹ کوائن بیچنے پر غور کر رہی ہے یا پہلے ہی فروخت کر چکی ہے۔ لیکن تازہ ٹویٹ میں ایلان مسک نے لکھا کہ ٹیسلا نے کوئی بٹ کوائن فروخت نہیں کیا۔ اور چین کا بغیر کسی خلاباز کا خلائی طیارہ ہفتے کے روز مریخ کی سطح پر اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے جنوا کے مطابق چین امریکہ کے بعد پہلا ملک بن گیا جو مریخ کی سطح پر اپنے خلائی جہاز سے خلائی گاڑی اتارنے میں کامیاب رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چینی طیارہ تیانوان ایک مریخ کے یوٹیپیا پلینیشیا نامی علاقے پر اترا۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ طیارے نے مریخ پر پہلا چینی نقش چھوڑا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مشن میں شامل تمام عملے کو مبارکباد کا پیغام دیا۔ چین کے صدر نے کہا کہ آپ سب اس چیلنج کو لینے کے لیے بہادر تھے، آپ نے عمدگی سے چین کو سیاروں کی کھوج کے میدان میں آگے بڑھایا۔ اگر یو رونگ مریخ میں کامیابی سے کام شروع کر دیتا ہے تو چین پہلا ملک ہوگا جس کا خلائی جہاز مریخ کے مدار میں چکر مکمل کرنے کے علاوہ سطح پر اپنی پہلی کوشش میں ہی اترنے میں کامیاب ہوا۔ اس سال مریخ کی جانب بھیجے جانے والا تیسرا مشن متحدہ عرب امارات کا ہوپ یعنی امید ہے۔ یہ مشن مریخ کے مدار کے گرد چکر لگائے گا اور اس کی فضا کا معائنہ کرے گا، یہ مریخ پر اترے گا نہیں۔ چین ایک بڑے خلائی پروگرام کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں خلائی اسٹیشن کے علاوہ چاند پر خلاباز بھیج کر ریسرچ اسٹیشن کا قیام کرنا بھی شامل ہے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے تہوار عید الفطر کے دن امریکہ میں کتنی احتیاط سے نماز اور دیگر سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا، جانتے ہیں نخبت ملک کی رپورٹ میں۔
کے روز ورجینیا کی آل ڈلس ایریا مسلم سوسائٹی یا ایڈمز سینٹر کے مناظر معمول کی کسی بھی عید سے مختلف نہیں تھے۔ یہ واشنگٹن کے میٹرو ایریا میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ تاہم قریب سے دیکھیں تو عید الفطر کی یہ نماز معمول سے یقیناً مختلف تھی۔ پچھلے سال امریکہ کی تمام مساجد کی طرح ایڈم سینٹر میں بھی عید کی نماز سمیت تمام اجتماعی سرگرمیاں یا تو معطل کر دی گئی تھیں یا انہیں آن لائن منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن اس سال عید کی نماز کی اجازت ملنے پر مسجد کی انتظامیہ نے نمازیوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے خاص انتظامات کیے۔
سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ لوگوں کو کہنا کہ بھئی سوشل ڈسٹینس رکھیں، ماسک پہنیں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ اگر بیمار ہیں تو مسجد میں نہ آئیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اسٹاف نے، والنٹیئرس نے، سب نے مل کے امپوز کی سب کچھ، اور تمام لوگ جو ہے طریقے سے سب نے نماز پڑھی اور الحمدللہ سب کچھ ایون ویل۔
نماز کے لیے احتیاطی تدابیر سے ہٹ کر مسلم گھرانوں کے تمام افراد کے لیے عید کی خوشی کو یقینی بنانے کی ایک کوشش بھی یہاں موجود تھی۔
Took me a minute to remember that it was Eid today. We get Eidy and then some people give us gifts. We always open them the night before Eid.
پاکستان کی عید میں ایک ڈفرنٹ فلیور ہوتا ہے کیونکہ پورا انوائرمنٹ از سیلیبریٹنگ۔ یہاں پہ تھوڑا ایفرٹ کرنا ہوتا ہے بچوں کے لیے، بٹ وی پرابیبلی ورک ہارڈر۔
امریکن عید کا سب سے بیسٹ پارٹ جو ہوتا ہے، آپ یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہیں ہر ملک سے ہر رنگ و نسل کا انسان آپ کو لوگ نظر آئیں گے، فیملیز نظر آئیں گی، چاہے وہ افریقن ہو، عربی ہوں، ساؤتھ ایشین ہو۔
یہاں کی عید میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایک بڑی کمیونٹی ملتی ہے جن کے ساتھ آپ فیملی بن جاتے ہیں، تو آپ کے عید میں جو ہے ایک ڈفرینٹ فلیور ہوتا ہے۔ رشتے دار کم ہیں، دوست زیادہ ہیں، تو ایک کمیونٹی فیلنگ ہوتا ہے۔
ایڈمز سینٹر کی طرح امریکہ بھر کی تمام مساجد میں اس سال احتیاطی تدابیر کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ مسجد کی انتظامیہ کے مطابق ماہ رمضان اور عید کے موقع پر امریکہ کی مسلم کمیونٹی نے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے میں بہت تعاون کیا۔ نخبت مالک، وائس آف امریکہ، سٹرلنگ، ورجینیا.
اور اب کچھ یادیں فاروق کیسر کی. نامور مزاح نگار، اداکار، کارٹونسٹ اور شاعر فاروق کیسر کے انتقال نے جہاں ان کے لاکھوں مداحوں کو سوگ میں مبتلا کر دیا، وہیں پاکستان میں پتلی تماشا کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. 75 سالہ فاروق کیسر کا رواں ہفتے جمعے کی شب اسلام آباد میں حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہوا. فاروق کیسر کی وجہ شہرت، اسکرپٹ رائٹنگ اور اداکاری کے ساتھ ساتھ ان کی صوتی فنکاری بھی تھی، جس میں وہ پس پردہ رہ کر اپنے کرداروں سے وہ کچھ کہلواتے تھے جو خود نہیں کہتے تھے. سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
فاروق کیسر نے 1971 سے 2021 تک 50 سال کے دوران جہاں 2 سے 3 نسلوں کو اپنے فن سے محظوظ کیا، وہیں آخری وقت تک انہوں نے مسکراہٹ بکھیرنے کے سلسلے کو ختم نہیں ہونے دیا. اپنے آخری دنوں تک ان کے بنائے گئے کارٹون اخبارات کی زینت بنتے رہے، اور وہ حالات حاضرہ پر تبصرے کے لیے اپنے ہی تخلیق کیے ہوئے کرداروں کا سہارا لیتے رہے. 31 اکتوبر 1945 کو پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے فاروق کیسر نے جامعہ پنجاب سے 1971 میں گریجویشن کی، اور پھر 1972 میں نیشنل کالج آف آرٹ سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی ڈگری لی. اسی دوران فاروق کیسر نے پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے لاہور سینٹر سے اکڑ بکڑ کے ذریعے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا. 1975 میں رومانیہ کی بخارسٹ یونیورسٹی سے گرافک آرٹس میں ماسٹرز کرنے کے بعد جب فاروق کیسر وطن واپس آئے تو انہوں نے کلیاں کا باقاعدہ آغاز کیا، جس میں نہ صرف وہ اداکاری کرتے تھے بلکہ اسکرپٹ بھی خود ہی تحریر کرتے تھے. کلیاں ویسے تو صرف 4 سال جاری رہا، تاہم بعد میں مختلف ناموں سے فاروق کیسر اس کو پیش کرتے رہے، جس میں پتلی تماشا، سرگم ٹائم، سرگم سرگم، ڈارک ٹائم، کلیاں پلس، خواب ستارے، سیاسی کلیاں اور سرگم بیک ہوم شامل تھے. 4 دہائیوں کے دوران فاروق کیسر نے 150 سے زائد پتلی کردار تخلیق کیے، جس میں سے انکل سرگم، ماسی مصیبتے، ہیگا، رولا، شرمیلی، نونی پو، فاروق البال اور بونگا لوگوں کو آج بھی یاد ہیں. 70 کی دہائی میں شرمیلی کے پیچھے وائس اوور کرنے والی بشرا انصاری فاروق کیسر ہی کی دریافت تھی. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بشرا انصاری کا کہنا تھا کہ فاروق کیسر نہ صرف ایک اچھے انسان تھے بلکہ اپنی نوعیت کے پاکستان میں واحد آرٹسٹ تھے. ان کا کہنا تھا کہ فاروق کیسر کا جانا ایک ہی ہفتے میں میرے لیے دوسرا دھچکا ہے. ان کے بقول ان کی بہن سنبل کے انتقال پر فاروق کیسر نے انہیں پرسہ دیا، میسج کیا اور اب ایک دم سے وہ بھی چلے گئے. بشرا انصاری کے بقول فاروق کیسر کے ساتھ ان کی بہت سی اچھی یادیں ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کا مزید کہنا تھا کہ فاروق کیسر جو کام رومانیہ سے سیکھ کر آئے تھے، اس سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا، ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو بہت کچھ سکھایا. پتلیوں سے کیسے کام لیا جاتا ہے، ان کو کیسے آواز دیتے ہیں اور بعد میں اس آواز میں گانا کیسے گاتے ہیں، یہ سب کلیاں کے دوران انہوں نے سکھایا. بقول بشرا انصاری، انہی پتلیوں کے ذریعے فاروق کیسر نے کافی ایشوز کو چھیڑا اور عوام کو آگہی دی. وہ ایک اچھے رائٹر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی تھے، جن کے اندر مزہ بھی تھا اور طنز بھی. ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ جب انہوں نے کام کیا تو وہ بالکل نئی نئی فیلڈ میں آئی تھی. ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ ہر چیز کرنے کا شوق بھی تھا. ان کی پتلی کا نام شرمیلی تھا، جس میں پرفارمنس سے انہوں نے جان ڈالی. فاروق کیسر کو پاکستان کے جم ہینسن کا خطاب بھی دیا گیا. یہ خطاب کسی اور نے نہیں بلکہ سیسمی اسٹریٹ اور دی مپٹس کے خالق جم ہینسن نے خود دیا تھا. فاروق کیسر کے انتقال پر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پتلی بازی کا ایک باب بند ہو گیا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی فاروق کیسر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ نہ صرف وہ ایک اچھے فنکار تھے بلکہ سوشل معاملات پر آواز بھی اٹھاتے رہتے تھے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
روس نے حالیہ ہفتوں میں جب یوکرین سے لگنے والی اپنی سرحد پر ہزاروں لڑاکا فوجیں منتقل کر دیں تو یوکرین کی مشرقی سرحد کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 2014 میں کرائمیا پر روس کے قبضے کے بعد سے روسی افواج کا یہ سب سے بڑا اجتماع تھا. یوکرین کی حکومت کے مطابق 7 سال کے تنازع میں 14,000 لوگ مارے جا چکے ہیں. 22 اپریل کو روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے اعلان کیا کہ مئی میں فوجوں کو واپس بلا لیا جائے گا، لیکن تاحال 2014 کے بعد سے فوجوں کی سب سے بڑی تعیناتی اس علاقے میں برقرار ہے. وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے یوکرین کے وزیر خارجہ دیمتری کلوبا کے ساتھ ایک حالیہ ملاقات میں اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ یوکرین کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی یکجہتی کے لیے اس کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ یہ بات خاص طور پر اس وقت اہم ہے جب ہم بدقسمتی سے یہ دیکھتے ہیں کہ روس یوکرین کے معاملے میں نہایت اشتعال انگیز کارروائی کر رہا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کے ارد گرد اپنے فوجی جمگھٹے کو ختم کرے، اشتعال انگیزیاں روک دے اور فوری طور پر فوجی سرگرمیوں کا اختتام کرے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے جانب توجہ دلائی کہ نیٹو میں یوکرین کے بارے میں یہ تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اسے بالآخر اس دفاعی اتحاد میں شامل کر لیا جائے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یوکرین نے اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے، قانون کی حکمرانی میں پیش رفت اور کلیدی اقتصادی اصلاحات کے لیے نہایت اہم اقدامات کیے ہیں۔ یہ تمام باتیں نیٹو اور یوکرین کے مستقبل اور یورپی اٹلانٹک اداروں میں اس کے انضمام کے لیے نہایت اہم ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی علاقائی یکجہتی سے غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ صدر نے مقبوضہ کرائمیا اور یوکرین کی سرحدوں پر یکایک روسی افواج کے اجتماع پر تشویش کا اظہار بھی کیا اور روس پر زور دیا کہ کشیدگی کو ختم کرے۔ صدر بائیڈن نے روس کے ساتھ ایک مستحکم اور قابل بھروسہ تعلقات کے لیے امریکہ کے نصب العین کا اعادہ بھی کیا جو امریکہ کے مفادات سے ہم آہنگ ہو۔ انہوں نے آئندہ مہینوں میں کسی تیسرے ملک کے اندر ایک سربراہی ملاقات کی تجویز بھی پیش کی جس میں امریکہ اور روس کے درمیان وسیع تر مسائل پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔